نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، صدق الله العظيم. آیت نمبر 15 ہے سورۃ الحجرات کی، اس کا مطالعہ چل رہا تھا. کچھ تو اس آیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، اور پھر جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو محرم الحرام کا مہینے کے حوالے سے عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں چند غلط فہمی ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. تو کوشش کروں گا کہ 10 سے 15 منٹ آخری اس موضوع پر بھی، اس حوالے سے بھی چند باتیں عرض کروں گا. آیت نمبر 15 کا ترجمہ پہلے سن لیں، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو رکھوں، ایک گزارش اکثر کی جاتی ہے کہ جمعے کی نماز کا خاص طور پر اور ویسے بھی عام طور پر مسجد کا ادب یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں آئیں اور اگلی صفوں میں جگہ ہو تو پہلے ہم اگلی صفوں کو پر کر لیں، اور پھر جیسے جیسے جگہ پر ہوتی جائے ویسے ہم پچھلی صفوں میں آئیں. اس سے نظم و ضبط بھی رہے گا، اجر اور ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور دوسرے لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی بھی ہوگی. تو ایک کام جس میں اتنا اجر ہو ثواب ہو تو اس کو تو اختیار کر ہی لینا چاہیے. ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، انما المؤمنون، بلا شبہ ایمان والے تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں. انما عربی زبان میں تاکید کے لیے آتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. بہت زیادہ تاکید کے ساتھ جب کوئی بات سمجھانا مقصود ہے تو وہاں پر عربی زبان میں لفظ انما آتا ہے. بلا شبہ اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ایمان والے، سچے پکے ایمان والے وہی ہو سکتے ہیں. الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے، کسی تردد تذبذب اس چیز کا شکار نہیں ہوئے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان سے اور اپنی مال سے جہاد کیا. اولئک ہم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں. ترجمہ گزرنے کے بعد، ایمان کی حقیقت ایسا یقین ہے کہ جس کے بعد انسان کے دل میں شک، تذبذب، اعتراض، اشکال، تردد باقی نہ رہے. اگر ایمان تو ہے لیکن اس گمگو کی کیفیت میں ہے کہ پتا نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ زبان پر اسلام تو ہے لیکن دل میں ایمان کی حقیقت ابھی نہیں اتری. اس پر تفصیل سے کلام ہو چکا. دوسری بات، اللہ نے کہا کہ جب ایمان لائے ہو تو ایمان کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے. اچھا، دنیا میں یہ قاعدہ بہت اچھی طرح ہم کو سمجھ میں آتا ہے. اگر نکاح کریں گے، کسی خاتون سے نکاح ہو گیا تو نکاح کے نتیجے میں اب اس کی رہائش کا بندوبست کون کرے گا؟ وہ ہم کریں گے. اس کے کھانے پینے کا بندوبست کون کرے گا؟ وہ ہم کریں گے. اس کے لباس کا بندوبست کون کرے گا؟ ہم کریں گے. جو آنے والا مہمان ہے، اس مہمان کے خرچے کون برداشت کرے گا؟ ہم کریں گے. اس آنے والے بچے کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کون کرے گا؟ ہم کریں گے. اس کے علاج اور معالجے کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ ہم کریں گے. وہاں پر یہ سوال نہیں ہوتا، بھائی نکاح کر لیا کافی ہے، باقی چیزیں دیکھیں گے، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا. کبھی کھانا مل جائے گا, نہیں مل گیا تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے, کبھی خرچہ مل گیا تو ٹھیک ہے, کبھی کپڑے مل گئے تو ٹھیک ہے, کبھی کپڑے نہیں بنے تو کون سی ایسی طوفان آ گیا, کون سی قیامت آ گئی, کبھی ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ٹھیک ہے, نہیں لے کر گیا دوائی نہیں لائے تو کون سی پریشانی کی بات ہے, کبھی ہو جائے گا کبھی نہیں ہوگا. دنیا میں یہ قاعدہ کہ جب کوئی معاملہ کریں گے اس کے تقاضے پورے کریں گے بڑی اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے, یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے, ایڈمیشن لینے کے بعد اس کو پہلا نوٹس آتا ہے کہ جتنی فیس آپ نے جمع کرانی ہے, تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ کیا پریشانی کی بات ہے, جلدی کس بات کی ہے, اپنی مرضی سے کروا دوں گا فیس, دل چاہے گا تو جتنا چاہے گا اتنی فیس جمع کروا دوں گا, نہیں دل چاہے گا تو نہیں جمع کرواؤں گا, پریشانی کی کیا بات ہے, کیا خیال ہے, ایسی یونیورسٹی میں تعلیم مل جائے گی نہیں ملے گی. اچھا فیس جمع کروا دی لیکن اٹینڈنس میں کمی ہے, کبھی جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے ہیں, کبھی بیٹھتے ہیں کبھی نہیں بیٹھتے ہیں, آٹھ میں سے چار پرچوں کا امتحان دیتے ہیں چار پرچوں کا امتحان نہیں دیتے ہیں, تو اسٹوڈنٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار پریشانی کیا ہے, چار پرچوں کا امتحان تو دیا ہے نا, چار پرچوں کا نہیں دیا تو کیا ہو گیا, کون سی ایسی قیامت آ گئی, چار پرچوں کا امتحان تو دیا, وہ یہ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ معاملہ ہمارا دین کے ساتھ چلتا ہے, پانچ نمازیں نہیں پڑھی تو کیا ہوا, تین تو پڑھ لیتا ہوں, تیس روزے نہیں رکھے کیا ہوا, بیس تو رکھے تھے نا, دس تو رکھے تھے نا, کیا ہو گیا, زکات پوری نہیں دیتا تو کیا ہو گیا, غریبوں کو کبھی کبھار کھانا تو کھلا ہی دیتا ہوں, حج نہیں کیا تو کیا ہوا, ٹھیک ہے چل جائے گا معاملہ. بحث کر رہا ہوں یہ آج غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ایمان ہے اسلام ہے اس کے بعد اب جو کچھ بھی ہے وہ آسانی کے ساتھ سہولت سے ہو جائے گا, اس میں پریشانی کی بات کیا ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جدید اور اعتدال پسندانہ اسلام ہے. یہ اعتدال پسندانہ اسلام نہیں ہے بھائی, یہ بہت متشددانہ اسلام ہے, تشدد ہے. اس میں کہاں پہ تشدد پایا جا رہا ہے, خواہشان نفسانیہ کا تشدد پایا جا رہا ہے. ہمیں تو صرف وہ آدمی متشدد لگتا ہے جو دین کو پورا پورا چلنے کی کوشش کرے, ہمیں وہ متشدد لگتا ہے. جو آدمی ہر معاملے میں اپنی خواہش اپنی عقل اپنی رائے کو مقدم رکھے ہر معاملے میں, باپ کے ساتھ معاملہ ہو تو خواہش مقدم ہے, اولاد کے ساتھ معاملہ ہو تو خواہش مقدم ہے, ہمسائے کے ساتھ معاملہ ہو تو خواہش مقدم ہے, ملازمت میں ہو جھگڑا ہو تو خواہش مقدم ہے, ہمیں ایسا آدمی متشدد نظر نہیں آتا. حالانکہ یہ آدمی تو بہت بڑا متشدد دنیا ہے, یہ تو دنیا کا متشدد ہے, یہ تو خواہشات نفسانیہ کا متشدد ہے. بات کہیں اور چلی جائے گی, واپس آتا ہوں. اللہ نے کہا ایمان لانے کے بعد ایک اور کام بھی کرنا پڑے گا, وہ کیا ہے, جہاد کرنا پڑے گا. اچھا جیسے ہی میں نے یہ لفظ جہاد بولا, پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا دوبارہ دہراتا ہوں, لفظ جہاد بولتے ہی مسلمانوں کے ذہنوں میں کئی غلط فہمیاں آ جاتی ہیں. جیسے میں نے کہا جہاد, اب فوراً سے ہمارے ذہنوں میں آئے گا کیا مطلب, مولوی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہم بندوق اٹھا کے سرحدوں پہ چلے جائیں, فوراً سے ذہن میں آئے گا, اچھا جہاد جنگ بندوق دشمن کافر, بس یہ ایک ذہن کے اندر آئے گا. ہاں یہ کام ہے تو جہاد ہے. عام حالات میں میں اور آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں, پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں, اے سی چل رہا ہے, یہاں پر تو کوئی جہاد نہیں ہے اور یہاں تو کوئی جہاد نہیں ہو رہا. یہ سب سے پہلی غلط فہمی ہے کہ جہاد کو جنگ کے ہم معنی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جہاد اور جنگ ایک چیز ہے, یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے, اور میں نے پچھلی دفعہ اس کا ازالہ بھی کرنے کی کوشش کی تھی, چند باتیں دوبارہ سے آج بھی عرض کر دوں گا. دوسری غلط فہمی, اب پہلی غلط فہمی کی بنیاد پر دوسری غلط فہمی خود بخود ہوگی, ہونی بھی چاہیے. جہاد اور جنگ اگر ایک ہے تو جنگ ہمیشہ ہوتی ہے, کبھی کبھار ہوتی ہے تو کبھی کبھار ہوتی ہے, تو دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جہاد کبھی کرنا ہوگا کبھی بھی کرنا ہوگا, اور جنگ جب ہوتی ہے تب بھی 100% آدمی جنگ میں شریک نہیں ہوتے, عورتیں، بچے، بوڑھے، مریض، اپاہج، وہ جنگ میں نہ جاتے ہیں نہ جا سکتے ہیں. تو اس سے تیسری غلط فہمی یہ سامنے آئی کہ مسلمانوں میں سے بعض تو جہاد کریں گے اور بعض لوگوں پر جہاد لازم نہیں ہے. اور چوتھی غلط فہمی میں نے بیان کی تھی کہ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جو بھی مسلمان جنگ کرے گا وہ جہاد ہوگی. تو مسلمان بادشاہ جو خالص اپنی دنیا چمکانے کے لیے جنگ کرتے رہے، ہم اس کو بھی جہاد سمجھتے رہے اور اس کو بھی جہاد سمجھتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے یہ ساری باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات جو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی، اس بات کو ذہن سے نکالیے کہ جہاد اور جنگ ایک چیز ہے، جہاد اور جنگ ایک چیز نہیں ہے. اور میں نے آپ کو قرآن حکیم سے دو مقامات اور حدیث سنائی تھی، وہ بھی دوبارہ سے یاد دہانی کے لیے سنا دیتا ہوں. قرآن حکیم کے دو مقامات، اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایوہ النبی جاہد الکفار، یا ایوہ النبی لا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی، ان کافروں کی بات تو کبھی بھی مت مانیے گا اور کافروں کا مقابلہ کریں. کس چیز سے مقابلہ کریں؟ بھی اس قرآن کے ساتھ مقابلہ کریں. اور اس قرآن کے ساتھ جو آپ کا مقابلہ ہوگا اس کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ جہادن کبیر. یہ معمولی جہاد نہیں ہوگا، بہت بڑا جہاد ہوگا. اس کو قرآن حکیم جہادن کبیرہ کہہ رہا ہے. یہاں پر بالاتفاق جنگ مراد نہیں ہے. کون سی یہاں پہ مقابلہ مراد ہے؟ کفار اپنی کفر کی دعوت دیتے ہیں، کفار مخلوق کی اطاعت کی طرف بلاتے ہیں، کفار مخلوق کو خدا قرار دیتے ہیں. اے نبی، آپ شرک اور کفر کا مقابلہ توحید کے دلائل، انسان کو انسانیت کا سکھانا، یہ اتنا جو عظیم مقصد ہے، اس مقصد کے لیے قرآن حکیم سے دعوت دیں. اس دعوت اور نظریات کی اصلاح اور انسان کو انسانیت کا سکھلانا، اس چیز کو قرآن میں جہاد کبیر کا ہے. سب سے بڑا جہاد ہے انسان کا بدل جانا، انسان کی سوچ، اس کی ترجیحات کا بدل جانا سب سے مشکل کام ہے. اچھا، ایک اور میں نے آیت سنائی تھی، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. یہاں پر بھی بالاتفاق جاہدو کا مطلب ہے وہ لوگ جو ہمارے لیے اللہ کو پانے کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے اندر طلب ہو اپنے آپ کو اللہ کی خاطر اور اللہ کو پانے کے لیے قربانی دینے کا مادہ ہو، اس کو اللہ نے کہا یہ مجاہدہ ہے، یہی جہاد ہے. اس میں اللہ نے وعدہ کیا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان لوگوں پر، ایسے لوگوں پر کئی راستے کھول دیں گے. ایک راستہ نہیں ہے، ہم کئی راستے کھول دیں گے. اب یہاں پر بھی جنگ مراد نہیں ہے. کسی انسان کا طلب حق کی خاطر، اللہ کو پانے کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ قربانی کرنا، کچھ غور و فکر کرنا، کچھ حق کو تلاش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اللہ نے اس کے لیے لفظ جہاد اختیار کیا. دو حوالے کافی ہیں قرآن حکیم سے. میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، اس کو بھی سن لیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جاہدوا اہواءکم، یہاں پہ خاص لفظ ہے، اپنی خواہشات سے جہاد کرو. لفظ جہاد آ رہا ہے، جاہدوا اہواءکم، اپنی خواہشات سے جہاد کرو. کما تجاہدون اعداءکم، جیسے تم اپنے دشمن سے مقابلہ کرتے ہو. یہاں پہ لفظ جہاد ہے. اچھا، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب آپ یہ مجھے بتائیے گا، خواہش نفس بعض کے ساتھ ہے اور بعض کے ساتھ نہیں ہے، یا ہر انسان کے ساتھ ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا ہر انسان کے ساتھ ہے. اچھا، یہ ہر انسان کے ساتھ دن کے بعض اوقات میں ہوتی ہے یا 24 گھنٹے ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے 24 گھنٹے ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جہاد ہے، ہر انسان، یہاں پہ جتنے افراد بیٹھے ہیں اس میں سے ہر انسان نے یہ مجاہدہ کرنا ہے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جی پہلے نماز پڑھتا تھا، دل لگتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا، بھاگ بھاگ کے مسجد میں اول صف میں نماز پڑھا کرتا تھا، قرآن کھولتا تھا تو تلاوت کرتا چلا جاتا تھا، ذکر کرتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا۔ اب مجھے نماز میں، فرض نماز میں بھی سستی ہوتی ہے، فرض نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، تلاوت تو کئی دن ہوئی تلاوت بھی چھوٹ گئی ہے، اور بہت سے معمولات آگے پیچھے ہو گئے ہیں۔ کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں، یہ اصل وہ بنیادی غلط فہمی ہے۔ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ مجاہدہ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ ہمت، مجاہدہ، مقابلہ، ہاں اس ہمت کو لانے کے لیے پھر نیک صحبت، ذکر، اذکار یہ چاہیے، لیکن ہمت اپنی جگہ ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جو ہر جگہ پہ ہم کرتے ہیں اور ہمیں ہر جگہ پہ کرنا ہے، عورت نے بھی کرنا ہے، مرد نے بھی کرنا ہے، بچے نے بھی کرنا ہے، بوڑھے نے بھی کرنا ہے، صحت مند نے بھی کرنا ہے، مریض نے بھی کرنا ہے۔ اب مریض ہے، فون آ جاتا ہے جی بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتے، تو میں پوچھتا ہوں کہ اتنا بیمار ہے کہ بھئی وہ اگر ایک سپرے گن ہوتی ہے، پانی چھڑکنے والی سپرے گن، اس کے ذریعے سے اس کے ہاتھ کو گیلا کرو جس سے کچھ قطرے بہ جائیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے جی، تو کر سکتے ہیں۔ اب وہ بیڈ پر ہے، اٹھ نہیں سکتا، لیکن اتنا وضو کے فرائض پورے کر سکتا ہے۔ اب اتنا مجاہدہ اس کو کرنا ہوگا، یہ مجاہدہ۔ تو شریعت کا ہر حکم انسان کے نفس سے مجاہدہ چاہتا ہے۔ مال ہے، انسان اپنی مرضی پر، اب ایسے چھوٹی سی سوچنے کی بات ہے کہ جب ہمارا دل چاہتا ہے تو 500-1000 روپے کا بیلنس موبائل میں بڑی خوشی سے ڈلوا لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ٹریفک پولیس والا ہم کو روکے اور چلان کرے تو کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے، برا لگتا ہے؟ خوشی خوشی دیتے ہیں یا ٹریفک سارجنٹ سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں لڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ 100, 500 یا 50 کا نہیں ہے، مسئلہ خواہش نفس کا ہے کہ جو چیز میری مرضی کے خلاف ہے میں ایک روپے بھی اس کے مطابق کیوں دوں؟ مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، کیونکہ جب اپنا دل چاہتا ہے دکھلاوے کے لیے، جہیز پر، شادی پر، بیاہ پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور اگر کروڑوں کہوں تھوڑے سے مبالغہ کے ساتھ تو شاید وہ بھی ٹھیک ہو جائے، لاکھوں تو بغیر مبالغہ کے ساتھ ٹھیک ہے، تو لاکھوں بھی خرچ کرتے ہیں وہ طبیعت پہ بھاری نہیں ہوتا۔ 25,000, 20,000, 12,000 روپے جب زکات دیتے ہیں وہ کیوں بھاری ہوتا ہے؟ ویسے اپنی مرضی سے نفلی عمرہ کر لیتے ہیں، لاکھوں روپے کا خرچہ آتا ہے۔ رمضان میں خاص طور پہ آپ لوگوں کا معلوم ہے کہ ہوائی جہاز کا کرایہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور مکہ مکرمہ کی اکوموڈیشن، اس کی کرایہ وہ بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن رمضان میں نفلی عمرہ کرنے والے کم ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب اپنا دل چاہتا ہے تو نفلی عمرہ بھی کر لیتے ہیں۔ فرض زکات کی باری آتی ہے تو اس میں ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، کیونکہ مسئلہ وہی نفس پرستی کا ہے۔ شریعت اور دین میں آ کر بھی ہم نفس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، نفس کی سواری کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ شریعت کا وہ حکم جو میری مرضی کے موافق ہو، کرنا چاہوں تو کر لوں، نہیں کرنا چاہوں تو چھوڑ دوں، وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن شریعت کا وہ حکم جو بائنڈنگ ہے، لازمی ہے اور مجھ سے مستقل تقاضا کرتا ہے، نفس اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ میں زکات بھی دوں گا، کیلکولیٹ کر کے 100% زکات فوری دینا، اب انسان کہتا ہے نہیں کچھ مجھے تھوڑی سی رخصت ملے، زکات دوں گا، اپنی مرضی سے دوں گا۔ تو یہاں پر میں عرض کر رہا تھا کہ جو جہاد ہر مسلمان نے ایمان لانے کے بعد کرنا ہے، جس کے بغیر ہماری ترقی بحیثیت مسلمان کے ممکن نہیں ہے، وہ جہاد مع النفس ہے۔ اچھا، دوسرا جو مجاہدہ ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت میں اسی لیے ڈالا کیونکہ ابھی اللہ نے ان کو جنت میں ڈالا، دنیا میں نہیں بھیجا، کیونکہ ان کو سکھلانا تھا کہ شیطان کیسے انسان کو دام فریب میں لیتا ہے۔ ابن جوزی کی کتاب ہے، مشہور عالم اور محدث گزرے ہیں ابن جوزی، کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، اردو میں ترجمہ بھی مل جاتا ہے اس کا، اگرچہ اردو کا ترجمہ کوئی بہت عمدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بات پلے پڑ جائے گی، ابن جوزی نے کتاب لکھی تلبیس ابلیس. اچھا، اس خبیث شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں ہی اس کا اعلان کر دیا تھا کہ یا اللہ اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں قیامت تک اس انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. گمراہ بھی کیسا، میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. فلا یغیرن خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے. ولا یبتکن آذان الانعام، چوپایوں کے کانوں کو کاٹیں گے. غیر اللہ کے نام کی عبادت اور منت مانیں گے، میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے. اب یہاں سے حق اور باطل کا مارکہ شروع ہو گیا. وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ لمبا ہے، آپ سب حضرات سنتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، اگرچہ گناہ نہیں تھا لیکن خطا بہرحال تھی. انبیاء کرام علیہ السلام گناہ سے معصوم ہے، اجتہادی خطا کبھی کبھار ہو جاتی ہے، لیکن اس پر توبہ ہوئی، زمین میں اترے تو اللہ نے بیان کر دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. دوسرا مسئلہ میرا اور آپ کا، عورت ہو مرد ہو، ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ قیام تھا، باریاں مقرر تھی. جس دن اما جان عائشہ کی باری تھی، اس دن رات کو نصف شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے. اما جان کی آنکھ کھلی، دیکھا حضور نہیں ہے، فوراً سے خیال آیا ہو نہ ہو کسی دوسری کے پاس گئے ہوں گے. جیسے یہ خیال آیا، فوراً سے نکلی حضور کو تلاش کرنے کے لیے. اس زمانے میں کارپیٹڈ روڈز یا کارپیٹڈ گلیاں نہیں ہوتی تھی، پکی گلیاں نہیں تھی، مٹی تھی، تو وہاں پہ نشان قدم نظر آ جاتے. نشان قدم کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع پہنچی. جنت البقیع پہنچی، سمجھ گئے کہ حضور اپنی کسی کیفیت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ان سے زیادہ ہمیں ضرورت تھی، لیکن ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھتے. کبھی کبھار اکیلے تنے تنہا قبرستان میں جاتے اور قبرستان میں کچھ وقت گزارتے. جب دیکھا کہ جنت الرقی میں ہے تو فوراً سے بھاگتی ہوئی آئی. اب جو بھاگتی ہوئی آئی تو بھاگنے کی وجہ سے سانس پھول گیا. تھوڑی دیر میں حضور آئے، لیکن دیکھا تو اما جان کا سانس پھولا ہوا تھا. تو حضور نے سوال کیا، اغیرتی عائشہ آپ کو غیرت آئی میرے پیچھے آئی؟ اچھا، صحابہ کرام کے پاس تسن بناوٹ نام کی چیز نہیں تھی. صاف صاف کہا، حضور کیا میری جیسی آپ جیسے پہ غیرت نہ کرے تو کیا کرے؟ صاف صاف کہا، میری جیسی ہو اور شوہر آپ جیسا ہو تو وہ غیرت نہ کرے تو کیا کرے؟ حضور نے فرمایا انما ذلك من الشیطان. عائشہ یہ جذبہ شیطان کی طرف تھا. عائشہ کا اچھا، اب یہاں تک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ جذبہ شیطان کی طرف سے تھا. تو کہا کہ اب معی شیطان، کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ہے. تو ہمت کر کے کہا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی تھا. ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم یا اسلم، دو طریقوں سے پڑھا گیا ہے. اللہ نے میری مدد کی، میں شیطان کے شر سے محفوظ ہو گیا. اور دوسرا مطلب ہے کہ اللہ نے میری مدد کی یہاں تک کہ میرا شیطان ہی مسلمان ہو گیا. دونوں ترجمے ہیں حدیث کا، دونوں طریقوں سے محدثین نے اس کی تشریح کی ہے. خلاصہ کیا نکلا؟ اب شیطان، جیسے میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ہے، اور اللہ نے قیامت میں یہ ہر انسان سے کہنا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے آدم کی اولاد، کیا ہم تم سے پہلے یہ وعدہ نہ لے چکے تھے کہ تم نے شیطان کی بندگی نہیں کرنی؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب شیطان سے کیسے بچنا ہے، یہ بھی ایک مرحلہ ہے. شیطان سے، جیسے میں نے کہا عائشہ کو تو نہیں پتا کہ یہ جذبہ شیطانی جذبہ آ گیا ہے. اب یہ شیطان کی تدبیر سے بچنا، اس کی اللہ نے آسان کر دی، اللہ نے کسی چیز کو دین میں مشکل نہیں رکھا، اللہ نے دین کو آسان رکھا ہے ہمارے لیے. اللہ نے اس مسئلے کا حل کہ شیطان دشمن ہے، اور دشمن بھی کیسا ہے، آسان دشمن نہیں ہے نا. انڈیا ہے، پتا ہے کہ یہاں پاکستان کی سرحد ہے، یہ انڈیا کی سرحد ہے، یہ اس کی ایئر فورس ہے، یہ اس کی آرمی ہے، یہ اس کی نیوی ہے. ایئر فورس کی کیا اسٹرینتھ ہے وہ بھی معلوم ہے، آرمی کی کیا اسٹرینتھ ہے وہ بھی معلوم ہے. تو انڈیا بھی ہمارا دشمن ہے لیکن ظاہر دشمن ہے، یا اور دوسرے ممالک ہیں وہ ظاہر ہے. شیطان ایسا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہے، نظر پھر بھی نہیں آتا، چھپ کر وار کرنے والا دشمن تو بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور دوسری بات اس اعتبار سے بھی خطرناک ہے شیطان، کہ شیطان انسان کے دل کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور اللہ نے یہ طاقت بھی دی ہے کہ انسان کے دل کے اندر مختلف قسم کے خیالات اور وساوس کو انجیکٹ کرتا ہے. اب یہ بھی اللہ نے طاقت دی ہے. اب یہ دشمن تو بڑا بھاری ہے، اور انسان کے لیے اس دشمن سے تنے تنہا مقابلہ مشکل ہے، تو اللہ نے اس مشکل کو بھی میرے اور آپ کے لیے آسان کر دیا. اللہ نے اس مشکل کو آسان کیسے کیا؟ اللہ نے جو آیت ابھی میں سورہ یاسین کی پڑھ رہا تھا، اس آیت کا یعنی تقریباً جو آخری دو رکوع ہیں، جا کے اس کا مطالعہ کر لیں سورہ یاسین کا، اس آیت کے فوراً بعد اللہ نے اس مشکل کو آسان کر دیا. ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، بس ایک ہے کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دو، بس پھر تم بے فکر ہو جاؤ. کیونکہ شیطان تمہارا مقابلہ کر سکتا ہے، شیطان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے جب شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یا اللہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، وہاں پہ شیطان نے اس بات کا بھی اقرار کیا، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، استثناء کیا. شیطان نے خود کہا ہاں ہر آدمی کو میں قابو میں کر لوں گا، لیکن کچھ ہوں گے. وہ کون سے کچھ ہوں گے؟ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو یا اللہ آپ کے خالص بندے بن گئے. تو اب جب ہمارا ایک چیک لسٹ یہی ہے، اپنے آپ کا محاسبہ، دوسرے کا محاسبہ تو بہت آسان ہے نا، اور دوسرے کا محاسبہ ہر کوئی کر رہا ہے آج کل، لیکن اپنا محاسبہ میں 100% دین پر ہوں کہ نہیں ہوں، یہ ہے. اور جہاں مجھے دین سے ہٹانے والا کوئی خیال آ جائے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی شیطانی خیال ہے، شیطانی وسوسہ ہے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ الا عبادک منہم المخلصین تک کا جو سفر ہے نا، یہ بڑا پرخطر ہے. یہ وہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو کوئی گائیڈ چاہیے. ہمارے حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ دیکھو لفظ پیر بدنام ہو گیا. حضرت پیر کا مطلب، ہمارے حضرت تقریباً ہر دفعہ ارشاد فرماتے ہیں، پیر کا مطلب کیا ہے؟ بوڑھا، تجربہ کار آدمی، بوڑھوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، تجربہ کار آدمی سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایکسپیرینس ہر جاب میں کاؤنٹ کرتا ہے، ایکسپیرینس کتنا ہے. تو پیر کا مطلب ہے یہ ایکسپیرینس آدمی ہے، یہ ان تجربات سے آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، اس کا مطلب اتنا تھا. لیکن بدنام ہو گیا تو چلو ہم لفظ پیر چھوڑ دیتے ہیں. آپ کسی کو پیر نہیں بنانا چاہتے، ہم کہتے ہیں آپ کسی کو پیر نہ بنائیں. حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے، بھائی پیر نہیں بناتے، پیر نہ بناؤ، کسی کو اپنا مشیر بنا لو. ٹھیک ہے نا، ایڈوائزر کا لفظ تو سب کو پتا ہے، اسلامک بینک کے بھی شریعہ ایڈوائزر ہے، تکافل والوں کا بھی شریعہ ایڈوائزر ہے، تو ایک لیگل ایڈوائزر بھی ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں، ایک اپنا شرعی مشیر رکھ لیں، کسی کو اپنا مشیر بنا لیں کہ جس سے ہم مشورہ کریں. اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، اس کی بڑی تفصیل انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا. ایک وعدہ کیا تھا، وقت بہت مختصر ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا جو مقصد کی بات ہے وہ 2-3 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے. اور مقصد کی بات کیا ہے؟ مقصد کی بات مختصر سی ہے، توجہ دیں گے 1 منٹ میں بھی سمجھ میں آ جائے گی. مقصد کی بات یہ ہے کہ شریعت نے سوگ کے لیے عام حالات میں بھی ہر آدمی کے لیے 3 دن مقرر کیے، اور بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن مقرر کیا. ایک ام المومنین میں سے، امہات المومنین میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد جب 11واں دن آیا تو عطر نکال کر لگایا اور کہا، اللہ کی قسم مجھے اس خوشبو کی کوئی حاجت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی کہ میں خوشبو لگاتی، لیکن اس لیے لگایا کہ شریعت نے سوگ کے لیے 4 مہینے 10 دن رکھے ہیں، اگر میں 11ویں دن بھی ظاہری شکل ایسے اختیار کروں گی تو یہ 4 مہینے 11 دن کا سوگ ہوگا اور شریعت میں اضافہ ہوگا، اس لیے میں نے خوشبو لگا لی۔ اب بات سمجھ گئے ہوں گے، ایک موٹی بات کہ ہماری تاریخ شہادت سے بھری ہوئی ہے، حضرت عمر کی شہادت 1 محرم کو ہے، عثمان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہے، علی بن ابی طالب کی شہادت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، جعفر بن ابی طالب کی شہادت ہے، جنگ موتا میں حضور نے اپنے منہ بولے بیٹے کو بھیجا زید بن حارثہ، وہ شہید ہوئے، حضور نے مدینہ میں کہا وہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، وہ جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، 3 کے شہید ہونے کی اطلاع حضور نے مدینے میں دی، لیکن حضور کے اپنے آنسو بہے، جعفر بن ابی طالب کے گھر گئے، ان کے بچوں کو پیار کیا، ان کی اہلیہ کو خبر دی، آپ کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن 3 دن سے زیادہ کا سوگ اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا آدمی اگر کوئی کر رہا ہے اس کا دین اس کے ساتھ، یہ ساری باتیں ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہیں، یہ ساری باتیں فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا، بحث، مباحثہ، ڈائیلاگ، ڈبیٹ اس کے لیے نہیں ہے، ہماری اپنی اصلاح، تو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، دوسروں سے بحث نہیں ہے، لڑائی بھی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے ذہن کو صاف کریں کہ محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، اس میں کوئی خوشی نہیں منا سکتے، کوئی خوشی کر نہیں سکتے، کوئی تقریب نہیں کر سکتے، کوئی زیور نہیں بنا سکتے، کوئی اچھے کپڑے نہیں بنا سکتے، یہ سارا تصور غلط ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ضرور زیور بنائے، بس ٹھیک ہے، کرنا چاہے کر سکتا ہے، نہیں کرنا چاہے نہ جائز ہے، واجب تھوڑی ہے، تقریب کرنا چاہے کر سکتے ہیں، نہیں کریں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جائز کو جائز سمجھیں۔ ایک بات تو اتنی بات کو بیان کرنا تھا۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور روزہ کیوں رکھا؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہود مدینہ کے روزہ رکھ رہے، پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو بتایا گیا کہ چونکہ اس دن بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ہوئی، حضور نے کہا کہ نحن احق بموسیٰ، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ نزدیک ہیں کہ ہم اصل شریعت اور تعلیم پر ہیں، یہودیوں نے بگاڑ دیا، تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، لیکن 10 کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور 10 کو مسلمان بھی روزہ رکھیں تو ہمارا ظاہر اور ان کا ظاہر ایک ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا خالف المشرکین والنصارى، مشرکین اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، تم 10 اور 11 کا رکھو یا 9 اور 10 کا رکھو۔ تو 10 محرم کا روزہ ثابت ہے، ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد میں ملا لیں تو بہتر ہے، فرض اور واجب تو نہیں ہے، بہتر کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ حضور نے کہا کہ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے ایک گناہ، ایک سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اس کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جو آدمی اب 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا، تھوڑا سا وسعت اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کی روزی میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے تھوڑا سا جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے 10 محرم میں یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، اب آخری بات اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ مہینہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے، تو اب خود بخود یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے جہاں سوگ منایا جا رہا ہے یا سوگ کی اور ماتم کی باتیں کی جا رہی ہیں، چاہے وہ میڈیا کے اوپر ہو یا مخصوص مقامات پر ہو، ہمارا ان باتوں میں شریک ہونا یہ بھی جائز نہیں ہوگا، اس سے بھی ہم نے خود بچنا ہے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے اپنی باتیں ہیں، دوسروں سے لڑنے کی بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا، نظریاتی کے اختلاف اپنی جگہ ہو۔ یہ جو آخری بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہی بات ہم قادیانیوں کے حق میں بھی کہتے ہیں. نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جان اور مال اور عزت اور آبرو بدترین کافر کے بھی محفوظ ہے. ٹھیک ہے نا؟ نظریاتی اختلاف مذہبی اختلاف میں جوش میں آ کر ہم کسی انسان، چاہے قادیانی ہی کیوں نہ ہو اور کوئی صرف کافر ہی کیوں نہ ہو یا گمراہ کیوں نہ ہو، ہم کسی انسان کی جان اور اس کے مال، اس کی عزت اور آبرو پر دست درازی نہیں کر سکتے. یہ اسلام کا اعتدال ہے. نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن امن عامہ کو بگاڑنا، کوشش کرنا، حملے کرنا اور اختلاف کو ہوا دینے کی کوشش کرنا، ہم اس سے 100% اظہار براءت کرتے ہیں. اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.